بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم كسيرة قدس جاريه آج کی نشست میں ایک نئے درس سے، ایک نئے باب سے درس کا آغاز کرتے ہیں. حیات طیبہ کے پہلے 40 سال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے 40 سال کیسے گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن مراحل سے گزرے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کی شخصیت کیسی تھی، ان کے اخلاق کیسے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا بچپن کیسے گزرا، جوانی کے ابتدائی ایام کیسے گزرے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کام کرتے تھے، اور کون دوست تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس مرحلے میں یعنی ابتدائی 40 سالوں میں چند اہم واقعات کون سے تھے جو تاریخ میں درج ہیں، اس موضوع پر بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الضحیٰ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی دور کے بعض واقعات کو بیان فرمایا ہے. الم یجدک یتیما فآوا، کیا تمہارے رب نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اور راستے سے ناواقف دیکھا تو راستہ دکھایا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب عمر 5 سال ہو چکی تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور حضرت حلیمہ سعدیہ نے شق صدر سینہ کو چاک کرنے کے واقعے کے بعد ڈر گئیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ماں کی طرف واپس لے گئیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزارا. احکم الحاکمین کی یہ حکمت تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہوئی تو ان کی والدہ وفات پا گئیں. سلامت اللہ وبرکاتہ. ان کی والدہ نے چاہا کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے ملے جو مدینہ میں رہتے تھے، یثرب میں رہتے تھے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ وہ اپنے ان رشتہ داروں سے بھی مل لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے دادا عبدالمطلب کی سرپرستی میں، اور تقریباً 500 کلومیٹر کا راستہ کے سفر طے کرتے ہیں. واپس آتے ہوئے مدینہ سے مکہ کی طرف راستے میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیمار ہو جاتی ہیں اور راستے میں ہی وفات ہو جاتی ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کے جگہ پر اپنی والدہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وفات پاتے ہوئے. تو 6 سال کی عمر میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہوں گے مکمل طور پہ. والد صاحب کا انتقال پہلے ہو گیا تھا, ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے, اور والدہ کا انتقال 6 سال کی عمر میں ہوا. اس کے بعد ان کے دادا عبد المطلب نے ان کی پرورش کا ذمہ لیا اور بہت ہی محبت کرتے تھے اپنے پوتے سے. ان کے دوسرے بھی اولاد تھے, دوسرے بھی پوتے تھے, 10 بیٹے تھے عبد المطلب کے. آپ جان سکتے ہیں کیونکہ اولاد بھی تھی, لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واحد شخصیت تھی جن سے وہ دلی محبت کرتے تھے. اور بچے بھی پیارے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے تھے. اور سبحان اللہ, شاید یہی وجہ تھی کہ اس کم عمر میں ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, پھر والدہ کا بھی انتقال ہو گیا اور یتیم ہو گئے. تو یتیم بچے ویسے بھی اپنے دادوں کو اور رشتہ داروں کو زیادہ پیارے لگتے ہیں, زیادہ شفقت آتی ہے. اتنے زیادہ محبت کرتے اور بڑھائی کرتے اپنے اس عظیم پوتے کی کہ کعبے کے سائے میں ان کے بیٹھنے کی خاص جگہ بنائی جاتی عبد المطلب کی, کیونکہ قوم کے سردار تھے. اور اس جگہ پر جہاں پر خاص فرش بچھایا جاتا, ان کے بیٹوں میں سے یا کوئی رشتہ داروں میں سے کوئی جرت نہ کرتا وہاں پر بیٹھنے کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس چھوٹے سی عمر میں جا کے اس جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور سارے لوگ حیران ہو جاتے تھے, یعنی اس بچوں کو صرف یہی جگہ ملی ہے بیٹھنے کی؟ یہاں پر تو یعنی قوم کا سردار بیٹھا کرتا ہے, اور ایسا سردار یعنی جو اس وقت اللہ تعالیٰ کے گھر, اللہ تعالیٰ کے حرم کے محافظین میں سے جو اولین شخصیت تھی. تو ان کی جگہ پر بیٹھنے کی یعنی کوئی وجہ ہے کہ یہ بچہ کیوں بیٹھتا؟ جب اس کو ان کے چاچا اور رشتہ دار روکتے تو عبد المطلب ان کو فوراً روک دیتے اور کہتے, میرے اس بچے کی شان بلند ہے, بڑی نرالی شان والا ہے یہ بچہ. 6-7 سال کی عمر کا بچہ ایسا کام کرتے ہیں کہ جو بڑے بزرگ اور جو بڑے نام والے شخصیات ہیں وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, اس کی شان نرالی ہے, بڑی شان والا ہے یہ بچہ. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہوئی تو ان کے دادا بھی وفات پا گئے اور وصیت کر گئے, خاص وصیت خاص پوتے کے لیے اپنے خاص بیٹے کو. ابو طالب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہیں, سگے چاچا ہیں, اور سلام اللہ وبرکاتہ, وہ عبد المطلب کے بعد ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی, بڑے وقار والی شخصیت تھیں, اثر رسوخ والی شخصیت تھیں, حکمت والے شخص تھے, سمجھدار انسان تھے, بڑے دل والے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا, اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کی طرح رکھا, بلکہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ محبت کی, شفقت کی. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آٹھ سال کے بعد سے لے کے ہجرت کے بعد کے دسویں سال تک، چالیس سال کے قریب یہ عرصہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان پیارے چاچا کے ساتھ گزاری. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب بہت پیارے تھے رشتے کے اعتبار سے، اور کیوں نہ ہو، ایک شخص نے جب اپنے بچوں سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت کی، شفقت کی، پرورش کی اور پالا، تو ایسے لوگ ویسے ہی دل کو اچھے لگتے ہیں. لیکن اور آخر وقت تک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور بڑی کوشش کی کہ ان کے چچا اسلام قبول کر لے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جسے پسند کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ہدایت کا اصل مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. آگے تفصیل انشاءاللہ بیان کروں گا میں، جیسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت میں بیان کروں گا، تو یہ چالیس سال کس طریقے سے گزارے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا سے، اور ابو طالب کے وہ کون سے عظیم کارنامے ہیں، حقیقت ہے عظیم کارنامے ہیں اپنے بھتیجے کی مدد کرتے ہوئے، ان کو نصرت کرتے ہوئے، تو یہ وقت پہ میں انشاءاللہ بتاتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے چاچا جو ہیں تنگ دست تھے، اب دیکھیں خودداری دیکھیں، یعنی آٹھ دس سال کی کیا عمر ہے، جب اپنے چاچا کی حالت دیکھی کہ تنگ دستی ہے، مشکل حالات ہیں، تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی عمر سے ہی بکریاں چرانے کا کام شروع کر دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بکریاں چرایا کرتا تھا مکہ میں تھوڑے سے مال کے عوض میں. سلام اللہ وبرکاتہ. کوئی جتنا کچھ دے دیتا میں لے لیتا، آدھا درہم، چوتھائی درہم، ایک درہم، جتنا بھی مل جاتا تھا. تو چھوٹی سی عمر سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جفا کشی کی زندگی گزاری، خودداری کے ساتھ، ذمہ داری کا احساس آج ہمارے جوانوں میں شاید نہیں ہے کہ والدین کتنی پریشان ہیں. وہ اپنے بچوں سے صرف ایک ہی چیز چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پڑھ لکھ جائیں اور معاشرے میں اچھی پوزیشن حاصل کر لیں. آج کے اکثر بچوں سے اتنا تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ذمہ داری، خودداری کہیں کہیں پہ مشکل سے نظر آتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے لیے، اپنے ہی گھر کے لیے، کیونکہ وہ انہیں کا گھر تھا، آٹھ دس سال کی عمر، یہ کوئی عمر نہیں میرے بھائیوں، دس سال کی عمر کا بچے بکریاں چرائے کرے مکہ کی تپت ہوئی ریت پر، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ آگے بہت سارا کام باقی ہے، بہت کچھ کرنا ہے، اور پوری تاریخ میں ایک مثال قائم کرنی ہے. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا. یہ یتیمی کی زندگی کہ کم عمر میں چھ سال کی عمر تک والدین کا سایہ اٹھ جائے، اور پھر پیارے دادا کا سایہ بھی دو سال کے بعد وہ بھی اٹھ جائے، اور جس چاچے نے پرورش کی وہ خود تنگ دست تھے، بھوک اور پیاس، تکلیف، شدت، پھر بکریوں کو چرانا، گھر سے دور رہنا، بکریوں کی خدمت کرنا. بکرے کو چرانا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ تواضع کی دیکھیں، سبق دیکھیں آپ، صبر ہے تواضع. میں انشاءاللہ جب بات کروں گا اہم پیغام ہمیں کیا ملتے ہیں، کہ ہمیں کون سے درس ملتے ہیں اس 40 سالہ جو حیات و طیبہ کے جو 40 پہلے 40 سال ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، اس پر بات کروں گا انشاءاللہ میں. لیکن ہم یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تربیت کا ساز و سامان بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. ابھی تک سمجھ سے پہلے رحم دلی، نرمی، تواضع، حکمت، نرمی، حسن اخلاق، بڑوں کا ادب کرنا، پھر محتاجی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کو حق کو لینے میں بڑی مددگار ہوتی ہیں اور تکبر سے بالکل دور کر دیتی ہیں. ہٹ درمی، تکبر، نسب، شان، یہ ساری چیز باقی نہیں رہتی. پھر محنت، جد و جہد. جب کوئی بچہ، کسی بچے کی نشو نما جو ہے وہ محنت اور جد و جہد کی بنیاد پر ہوتی ہے، تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ بچہ بڑے ہو کر کہیں نہ کہیں پہنچتا ضرور ہے. لیکن جو بچپن سے ہی سستی کا مظاہرہ کریں اور تکبر کا مظاہرہ کریں، والدین پریشان ہیں، والدین صبح شام کام کر رہے ہیں، اس کی تعلیم پر جو خرچ وہ کر رہے ہیں وہ ان کی طاقت سے زیادہ ہے، کہیں سے ادھار لیتے ہیں، کہیں سے کچھ کر، اسے پرواہ نہیں ہے. جو بچپن سے اپنے والدین کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے تو بڑے ہو کر کیا کرے گا؟ آج دیکھیں کسی بچے سے پوچھتے بیٹا اب بڑے ہو کر کیا بنو گے، کہتے ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا. اکثر بچے کو یہ خیالات ہوتے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر انجینئر کوئی مشکل نہیں ہے، میں خود ڈاکٹر ہوں. مشکل اس میں ہے کہ جب آپ یہ بچوں کو بچپن سے سبق دیتے ہیں میرے بیٹے نے ڈاکٹر بننا ہے اور ہمارے حالات بدل جائیں گے، تو آپ کیا سبق دے رہے ہیں؟ مجھے تربیت کی چیز پہ کر رہے ہیں؟ یہ بچہ جو نوٹوں کی مشین بننے جا رہا ہے اور یہ بچہ جو بڑا ہوگا ڈاکٹر بنے گا، یہ نوٹ کمائے گا اور ہمارے حالات بدل جائیں گے. بچہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، نام کا ڈاکٹر ہے، حقیقتاً وہ صرف پیسہ کمانے کی مشین بنا ہوا ہے. دیکھیں الا رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ، میں سب کی بات نہیں کر رہا، اچھے ڈاکٹرز بھی ہیں، بہت اچھے بھی ہیں الحمدللہ. لیکن عام بات، بچپن سے ہم تربیت بچے کی کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر اور ڈاکٹر میں فرق ہے. ایک ڈاکٹر ہے جو اسے ڈاکٹر بنا ہے کہ اس کے یہ پروفیشن ہے، جیسے ڈرائیور کا پروفیشن ڈرائیونگ ہے، درزی کا پروفیشن کپڑے سینا ہے، تو ڈاکٹر کا پروفیشن ڈاکٹری ہے. حقیقت یہ پروفیشن نہیں ہے، حقیقت یہ سائنس ہے، علم ہے، اور دونوں میں فرق ہے. وہ ڈاکٹر جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے کیونکہ علم سائنس علم ہے اور فائدہ مند علم نافع ہے، تو پھر وہ اس سے علم کا نفع خود بھی لیتا ہے اور دوسروں کو بھی پہنچاتا ہے. جہاں پر اپنا مفاد معاشرے کے مفاد سے یا مریضوں کے مفاد سے ٹکرا جائے تو اپنے مفاد کو پیچھے کرتا ہے اور معاشرے مفاد کو آگے کرتا ہے. اور جو پروفیشنل ہے، ان کا کیا کام ہے؟ جب اپنا مفاد ٹکرا جاتا ہے معاشرے سے یا مریضوں سے، تو پھر وہ اپنے مفاد کو آگے کرتا ہے اور دوسرے کے مفاد کو پیچھے کر دیتا ہے. اس لیے بچپن سے بچوں کو سمجھائیں آپ نے جو کچھ سیکھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے، وہ اللہ کے لیے کریں. وہ کس چیز پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. آپ اگر آپ نے بچے کے دل میں اس بات کو مضبوطی کے ساتھ بو دیا، جیسا کہ بیج بوئے جاتے زمین میں، تو کئی سال کو اس کا ثمرہ پھر آپ اس کے فروٹ آپ کھاتے ہیں. واللہ جس بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر بیٹھ جائے, قدم قدم پر وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے راضی ہو کس چیز سے ناراض ہوتا ہے, تو ایسا بچہ جو ہے وہ اپنے لیے بھی بہترین ثابت ہوتا ہے, اپنے گھر والوں کو, اپنے معاشرے اور امت کے لیے بھی. بہرحال تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جفا کشی کی زندگی گزارتے رہے, اور ابتدائی دور میں بکریاں چراتے رہے, پھر تجارت بھی کرتے رہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر بڑی ہوئی اور کچھ سمجھ بھی آئی, کیونکہ اپنے پاس خود پیسہ نہ ہوتا تھا, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مضاربت کر کے جو دوسرے تاجر ہوتے تھے, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مضاربت کے اعتبار سے, کیوں وہ مضاربت دیکھیں, یعنی ایک شخص کے پاس پیسہ ہے, دوسرے کے پاس ہنر ہے, محنت محنتی ہے, تو پیسے والا خود نہیں کر سکتا کوئی تجارت, خود جا نہیں سکتا, تو وہ ایک محنتی شخص کو پیسے دیتا ہے, وہ کہتا ہے آپ تجارت میرے مال کی کرو, اور پھر جو پروفٹ ہوگا اس میں سے ہم پرسنٹیج جو ہے پروفٹ میں سے ہم متعین کر لیں گے اور اپنا اپنا حصہ لے لیں گے. یہ مضاربت ہوتی ہے, اور فقہ کی کتابوں شرائن اس کے ضوابط معروف ہیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معروف تھے الصادق الامین. ان 40 سالوں میں, ابتدائی 40 سالوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم الصادق اور الامین معروف تھے, اور مضاربت کے لیے یہ دونوں شرطیں کافی ہوتی ہیں, کسی شخص میں پائی جائیں تو سچا ہو, امانت دار ہو, کیونکہ پیسے دینے والا کب پیسے کسی کو دیتا ہے تجارت کے لیے بزنس کے لیے, ہر ایرے غیرے کو دے دیتا ہے, یا بےمان کو دے دیتا ہے, یا خیانت کرنے والے کو دے دیتا ہے, ہر کسی نہیں, نہ جھوٹے کو نہ بےمان کو اور نہ ہی خیانت کرنے والے کو دیتا ہے. جس میں دو صفت پا جائیں, الصدق والامانہ, صادق اور امین ہو, تو پھر دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے اور اسے پارٹنر بنانے میں کوئی دقت محسوس نہیں رہتی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی 40 سالوں میں, ابتدائی حیات طیبہ کے پہلے 40 سالوں میں 3 واقعے ہوئے. ان میں سے پہلا واقعہ ہے بحیرہ راہب کا قصہ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کیسے سیکھی؟ اپنے چاچا سے, ابو طالب سے سیکھی. اور ایسے ہوا کہ ابو طالب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ شام کی طرف لے گئے تجارت کے لیے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر 12 سال کی تھی یا کچھ زیادہ, اور بصرہ پہنچے, اور بصرہ میں ایک راہب تھا جس کا نام جرجیز تھا اور لقب بحیرہ تھا. بحیرہ راہب نے بعض صفات دیکھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور اہل کتاب تھے, اور اہل کتاب آپ جانتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے, ان کی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی موجود ہے, صفات بھی موجود ہیں. جب بحیرہ راہب نے دیکھا تو ابو طالب سے کہا, یہ بچہ جو ہے یہ عام بچہ نہیں ہے, اور یہ اس بچے میں نبوت کی نشانیاں دیکھ رہا ہوں. عجب بات دیکھیے, 12 سال کی عمر میں, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا اور ختم نبوت بھی دیکھا. ابو طالب سے بحیرہ راہب کہتا ہے کہ اس بچے کو جلدی سے یہاں سے واپس لے جاؤ, اگر یہاں کے لوگوں کو پتہ چل گیا اور کوئی نشانی دیکھ لی کہ یہ آنے والا نبی ہے تو اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. چنانچہ ابو طالب نے جلدی سے واپس چلے گئے اور اپنے پیارے بھتیجے کو واپس بھیج دیا, خود پھر کچھ دیر کے بعد گئے. یہ روایت مختلف کتابوں میں آئی ہے, اس میں تصحیح و تضعیف میں اختلاف علماء کے. ترمذی میں بعض ایسے الفاظ ہیں جس میں نکارت ہے کہ کہ ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، سیدنا بلال بھی ساتھ تھے، اور پھر ابو طالب نے بلال کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا. اس میں نکارت یہ ہے کہ اس وقت سیدنا بلال پیدا نہیں ہوئے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال تھی، ابو بکر صدیق کی عمر 10 سال تھی، 2 سال چھوٹے تھے، اور سیدنا بلال تو اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے. تو اس لیے یہ روایت جو ہے اس میں نکارت ہے. بزار نے اپنے مسند میں فرمایا کہ ایک شخص کے ساتھ بھیجا، نام نہیں ہے، یہ روایت ٹھیک ہے. بہرحال تو اور یہ روایت بھی ٹھیک ہے کہ بحیرہ راہب نے چند نشانیاں دیکھی جن میں ختم نبوت کو دیکھا، جس سے انہیں معلوم ہوا، اس شخص کو معلوم ہوا کہ یہ نبی ہیں. اور دیکھیں کہ بعض جو راہب تھے بنی اسرائیل میں سے، یعنی وہ بھی ایمان لے کے آنا چاہتے تھے، بغض اکثر بغض کرتے تھے. ابھی خود منع کریں کہ آگے نہ لے کے جائیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور شخص دیکھ لے، وہ نشانی دیکھے، قتل کر دے، تو پھر خود کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ وہ حق کو قبول کرنے والے تھے. دوسرا واقعہ جو اس دور میں ہوا، جنگ فجار. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 15 برس ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال ہوئی، تو جنگ فجار کا واقعہ پیش آیا. جنگ فجار، جنگ کا معنی جنگ ہے اور فجار کا معنی فجار ہے، نافرمانوں کی جنگ، فاسق اور فاجروں کی جنگ. فجور کہتے ہیں نافرمانی کو، بڑی نافرمانی کو. نافرمانی کیا تھی کوئی جانتا ہے؟ جنگ کے اعتبار سے کیا نافرمانی ہوگی؟ کس وقت جنگ میں نافرمانی ہوتی ہے؟ میدان چھوڑ کے بھاگنا، یا بارک اللہ فیک، حرمت والے مہینے میں جنگ کرنا. حرمت والے مہینوں کی حرمت جو ہے یہ جاہلیت میں بھی تھی. کون سے 4 مہینے حرمت والے ہیں؟ کون بتائے گا؟ جی 3 ایک ساتھ ہیں، 1 الگ ہے. محرم اس سے پہلے آئے، ذوالحجہ اس سے پہلے، ذوالقعدہ. تو ترتیب سے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم یہ 3 ایک ساتھ ہیں، اور رجب 4th مہینہ. یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں. عرب جاہلیت میں بھی ان مہینوں میں جنگ نہیں کرتے تھے. جنگ فجار میں کیا ہوا کہ حرمت والے مہینوں میں ہی جنگ شروع کر دی، تو اس جنگ کا نام تاریخ میں جنگ فجار. خود مشرکین بھی کہتے یہ فاجر ہیں، یہ جنگ فاجروں کی جنگ ہے، سبحان اللہ. یعنی مشرکین بھی جانتے تھے کہ جنگ فجار بھی کہ ایسی جنگ ہوئی جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، فرما برداری کا تصور بھی تھا اس زمانے میں. دیکھیں ابھی نبوت کا وقت نہیں آیا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال کی ہے، اور نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. یہ تصور کہاں سے آیا کہ فاسق فاجر، اچھا برا، اللہ کی نافرمانی، فرما برداری؟ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ان کو بھی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کو واحد رب جانتے تھے، واحد معبود نہیں جانتے تھے. اور جو ہی امت میں شرک فی العبادہ، کبھی بھی پوری تاریخ میں شرک فی العبادہ شروع ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اپنا رسول ضرور بھیجتا ہے. ورنہ ربوبیت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب، اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کو نہیں بھیجا. انسان پر فطرت سے جانتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا، اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، جتنے بھی پر رسول ہے، ولقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. تو جنگ فجار کی بات میں کر رہا تھا. جنگ فجار جو ہے وہ ایک طرف قریش اور ان کے ساتھ بنو کنانہ تھے، اور دوسری طرف قیس اعلان تھے. قریش اور کنانہ کا کمانڈر جو ہے، جو سربراہ تھا، وہ حرب بن امیہ تھا. کون ہے حرب جانتے؟ ابو سفیان کا والد، ابو سفیان بن حرب بن امیہ. نام پتا ہے؟ صحابہ کا نام بھی یاد کر لیا کرے نا کبھی. حرب بن امیہ سردار تھے، کیونکہ اس وقت وہی بزرگ تھے اور بڑے تھے، بڑے مرتبے والے تھے. اور اس جنگ میں پہلے پہر کنانہ پر قیس کا بلہ بھاری تھا، اور دوپہر ہوتے ہی قیس پر کرانہ کا پالا بھاری ہو گیا. اسے حرب فجار کہتے ہیں کیونکہ حرام مہینے میں یہ حرب ہوئی. اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. اپنے چاچا کو تیر تھماتے تھے, یعنی آگے نہیں جانے دیتے تھے جنگ میں اس عمر میں بچوں کو, لیکن مدد کے لیے ساتھ لے جاتے تھے اس زمانے میں بھی. تیسرا واقعہ جو اس دور میں ہوا, حلف الفضول. ذوالقعدہ کے مہینے میں, اسی سال کے ذوالقعدہ کے مہینے میں حلف الفضول پیش آئی. حلف ایک معاہدے کو کہتے ہیں, اور فضول فضول سے. ہوا یہ کہ ایک شخص مکہ کی طرف آیا اپنی تجارت کا مال لے کے, تو وہاں پر کسی شخص نے اس کا مال لے لیا, اس کا حق ادا نہیں کیا, پیسے نہیں دیے. تو وہ شخص جو ہے ایک ایک شخص کے پاس گیا, قبیلوں کے پاس گیا, میری مدد کرو بھائی, مجھے لوٹا گیا ہے, میرا حق مجھے چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر کے قریب حرم والے بھی اگر لوٹیں گے تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ تصور دیکھیں ذرا. تو قریش کے چند قبائل جن میں بنی ہاشم, بنی مطلب, بنی اسد بن عبد العزہ, بنی زہرہ, بنی کلاب اور بنی تمیم بن مرہ, ان سب نے مل کے یہ لوگ عبداللہ بن جدعان تمیمی کے گھر میں جمع ہوئے, کیونکہ اس وقت بزرگ تھے اور ان کا یعنی نام بھی سرداروں میں آتا ہے, بڑے لوگوں میں. یہ معاہدہ طے پایا کہ جو بھی شخص حرم کے اندر کسی پر ظلم کرے گا اور اس کا حق واپس نہیں کرے گا, کسی کو لوٹے گا, تو ہم سب مل کے اس ظالم کو روکیں گے اور مظلوم کو اس کا حق واپس کریں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس اجتماع میں موجود تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت کے بعد کہ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں ایک ایسا معاہدہ ہوا جس میں میں شریک تھا, اگر مجھے اس کے عوض میں سرخ اونٹ بھی دے دیتے تو تب بھی کم ہوتا, سبحان اللہ. اور اگر اسلام میں اس معاہدے کے لیے مجھے بلایا جاتا تو میں ضرور لبیک کہتا, کیونکہ ظالم کا ہاتھ روکنا اور مظلوم کو اس کا حق دینا یہ عام بات نہیں ہے. اور ضمیر والے انسان, اگرچہ دیکھیں شرک ہی شرک تھا, لیکن ان کے ضمیر یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ حرم کی حدود میں ظلم ہو. وہ خود سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں. وہ شرک کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ اس کو حق سمجھ کے کرتے تھے. لیکن لوٹنا, لوٹ مار, چوری, ڈکیتی, قتل, یہ تو سب جانتے کہ یہ برائیاں ہیں. بدعت ایسی بیماری ہے جو انسان کو ہلاک کر کے رہتی ہے, توبہ نہیں کرنے دیتی کبھی بدعت. شرک ان بدعات میں سے کہ ایسی بدعت ہے, ان شرک لظلم العظیم, سب سے بڑا ظلم انسان اپنے اوپر کرتا ہے شرک کر کے. اور جو شرک کرتا ہے وہ اسے حق سمجھ کر کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے سبحان اللہ حلف الفضول میں ظلم کو روکنے کے لیے معاہدہ تو کیا, لیکن ان کو یہ سمجھ نہ آ سکی سب سے بڑا ظلم تو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حق میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا واقعہ جو اس زمانے میں ہوا, سیدہ خدیجہ کبری رضی اللہ عنہا سے شادی. سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ کی معروف اور عزت دار بڑے نام والے خواتین میں ان کا شمار ہوتا، تجارت کرتی تھیں، اور عجب بات یہ ہے کہ گھر سے زیادہ نہیں کرتی تھی اور اپنی تجارت کا مال مضاربت کی شکل میں اکثر کیا کرتی تھی، ورنہ جو تاجر عورت ہوتی ظاہر تجارت کے تو گھر سے نکلنا آنا اور جانا، ایسی عظیم خاتون تھی، میں جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اسلام سے پہلے کی بات، جہاں پر بے پردگی عام تھی، گندگی عام تھی، عورت اور مرد ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اس تاریخوں کے زمانے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہیں سب سے اپنی قوم کی اور اہل حرم کی سب سے عظیم خاتون تھی اپنے زمانے کی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ خبر سنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں صادق ہیں، امین ہیں اور تجارت بھی کرتے ہیں مضاربت پہ، تو پیغام بھیجا اپنے غلام میسرہ کے ساتھ کہ جا کے پوچھو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے ساتھ مضاربہ کرنا چاہتا ہے تو میں تجارت کا مال جو ہے انہیں دینا چاہتی ہوں. چنانچہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں اور تجارت کا قافلہ تیار کرتے شام کی طرف جاتے ہیں، ساتھ میسرہ بھی جو سیدہ خدیجہ کا غلام تھا وہ بھی ساتھ تھا، تو وہ غور سے دیکھتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیسے کرتے ہیں، تجارت میں جب لین دین کی بات آتی تو کیسے کرتے ہیں، اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، مسکراتے کیسے ہیں، تو ان کو بہت ساری چیزیں پسند آئیں، اور کیوں نہ یعنی جن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کرنی ہو اور جن کے اخلاق اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے کرم سے، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے عطا کرنے ہو، تو پھر جو بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ان سے دل محبت کر لیتے. جب واپس آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حال پوچھا تو ان کی باتوں سے پھول ٹپکنے شروع ہوئے، ہر بات پہ ایک نئے خوبصورت صفت، ہر بات پہ تعریف، ہر بات پہ تعریف، یہاں تک کہ وہ پریشان ہو گئی اور ان کے دل نے کہا کہ کاش محمد میرا خامد ہوتا اور شادی کا پیغام بھیجوا دیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پیغام پہنچا، اگرچہ عمر کا بڑا فرق تھا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر 25 سال کی تھی اور سیدہ خدیجہ کبریٰ کی عمر 40 سال کی تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام سنا تو اپنے چاچاؤں سے مشورہ کیا، اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کیا اور راضی ہو گئے، شادی ہوئی اور 20 اونٹ مہر میں دیے تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ایسی عظیم خاتون اور پیاری بیوی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک زندہ رہی دوسری شادی نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے ساری اولاد سوائے ایک بیٹے کے سیدہ خدیجہ سے ہی دی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت ابو القاسم ہے، وہ بیٹے قاسم اور ان کی بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، ان کے بیٹے عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر تھا، جو بعضوں کہتے طیب ایک بیٹے طاہر دوسرا بیٹے، نہیں، عبداللہ طیب اور طاہر ایک ہی شخص ہے، نام عبداللہ ہے اور دو لقب تھے طیب اور طاہر. یہ ساری اولاد جو ہیں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، اور صرف ایک بچہ ابراہیم عنہ جو آپ وسلم کے بیٹے تھے وہ سید ہمارے قبطیہ سے ہوئی, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ سارے کے سارے اولاد یعنی بیٹے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں وفات پا گئے, اور ساری کی ساری بیٹیاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائیں. فرق صرف اتنا ہے کہ بیٹیاں جو ہیں یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد اور یعنی بلوغت تک پہنچنے کے بعد تک بھی زندہ رہی, ان کی اولاد بھی تھی, بیٹے چھوٹی سی عمر میں ہی پہلے وفات پا چکے تھے. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد ان کی وفات ہوئی. آخری واقعہ جو اہم واقعہ ہے پہلے 40 سالوں میں کعبے کی تعمیر کا واقعہ, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال کی ہوئی تو قریش نے دیکھا کہ کعبہ جو ہے بہت سارے دراڑے پڑ گئے کعبہ پہ, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اوپر چھت بھی نہیں تھی, تو کئی مرتبہ چور آتے اور خزانے روٹ لیتے. انہوں نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ گھر کی تعمیر و نو کرنی ہے, اور ایک بات پر ان کا اتفاق ہو گیا, معاہدہ کیا کہ حلال مال سے ہی اللہ تعالیٰ گھر کی تعمیر کرنی ہے, حرام مال اس میں کبھی بھی ہرگز شامل نہیں کیا جائے گا. حرام کمی کا تصور کیا تھا اس زمانے میں, یعنی سود دیکھو اس زمانے میں سود کو سود ہی سمجھا جاتا تھا اور اسے حرام تصور کیا جاتا تھا, اس میں سود شامل نہیں ہوگا, اس میں بغی جو بدکار عورتیں ان کا پیسہ شامل نہیں ہوگا, ان میں کسی کا لوٹا ہوا مال شامل نہیں ہوگا. تو حلال مال اگر کم بھی پڑ گیا تب بھی کوئی ہے, لیکن حرام اس میں ایک درہم بھی شامل نہیں کیا جائے گا. اچھا ایک معاملہ طے ہو گیا, دوسرا معاملہ باقی تھا کہ کعبے کو پہلے گرایا جائے گا پھر تعمیر نو ہوگی نا, اب اللہ کے گھر کو گرائے گا کون؟ وہ یہ ڈرتے تھے کہ اگر ہم اچھی نیت سے بھی اللہ تعالیٰ کے گھر کو توڑنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے آسمان سے کوئی آفت آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, تو ڈرتے تھے. اب کون شروع کرے گا؟ سید خالد رضی اللہ عنہ کے والد الولید بن مغیرہ کافی بہادر تھے. سب سے پہلے وہ گئے, آگے بڑھے اور کعبے کی دیوار کو توڑنا شروع کیا. جب لوگوں نے دیکھا کچھ ہوا نہیں, آسمان کی طرف دیکھتے رہے کہیں سے کوئی پتھر گرے گا, کوئی بجلی آسمان سے گرے گی, کچھ نہ ہوا, تو پھر سب ایک ساتھ مل کے کعبے کی دیواروں کو توڑا اور پھر نئے سرے سے کعبے کی دیواریں بنائی. اب ایک اور مسئلہ ہو گیا, جب دیواریں تھوڑا سا اوپر ہوئیں اور حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا, پھر ان میں آپس میں اختلاف ہو گیا. اب سب سے برکت والا پتھر, سب سے عظیم پتھر رکھے گا کون؟ دیکھیں باقی دیواریں تو سب مل کے مزدوری کر رہے ہیں اور بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ, اب یہ کون رکھے گا؟ آپس میں لڑائی ہوئی, کئی دنوں تک کام رک گیا, یہاں تک مسئلہ ہو گیا کہ آپس میں قتل و غارت ہونے والی تھی ارض الحرام میں. دیکھیں یہ بڑی بات ہے نا, اب ایک قبیلہ کا سردار پتھر رکھے گا تو باقی قبیلے کہاں جائیں گے؟ وہ تو ہمیشہ پوری تاریخ میں لکھے گا کہ فلان شخص نے پتھر رکھا تھا جب کعبے کی تعمیر ہوئی, اس وقت فلان نے رکھا تھا, تو اس کا قبیلہ اوپر ہو جائے گا, باقی تو نیچے رہیں گے نا. دیکھیں نسب اور نام کی اہمیت دیکھیں, آج کل بھی دیکھیں لوگ اپنے نام کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے, سبحان اللہ. تو انہوں نے پھر ایک چیز پہ اتفاق کیا, ان کے ایسا کرتے ہیں جو اس دروازے سے کل صبح سب سے پہلے داخل ہوگا وہی ہمارا فیصلہ کرے گا. اب اس دروازے سے کون آئے گا؟ جسے اللہ تعالیٰ, دیکھیں عقیدہ تو دیکھیں, جسے اللہ تعالیٰ پسند کرے گا وہی شخص آئے گا, ہمارے بس کی تو بات نہیں, ہم تو لڑ رہے ہیں نا. فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کرے گا, کیسے کرے گا؟ جو بھی فلان دروازے سے اس دروازے سے جو سب سے پہلے داخل ہوگا صبح, تو وہی پتھر رکھے گا, حجر اسود وہی رکھے گا. اتفاق ان کا اتفاق ہے. اب صبح سب پہلے داخل ہوئے, انتظار کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں, ان سے رہا نہیں جاتا, سب مل کے کہتے ہیں رضینا به الصادق الامین. ارے اس پر تو ہم سب راضی ہیں, یہ تو صادق امین ہے. سب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے, سبحان اللہ, جب یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے. کیا بات ہے, انہوں نے کہا بھائی یہ بات ہے, تو فیصلہ یہ ہوا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیں. اب بڑا مسئلہ ہے مسئلے کو یعنی سلجھانا, دیکھیں کس طریقے سے بڑے مسائل میں بعض لوگ کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دیتا ہے کہ بڑے مسائل ہوتے ہیں ان میں سے اس طریقے سے حکمت عملی سے وہ کام لیتے ہیں کہ سارے لوگ خوش ہو جاتے ہیں, ان کو توقع تک نہیں ہوتا. اگر آپ سے اٹھا کے اپنے ہاتھ سے رکھ دیتے سب راضی ہو جاتے, اس سے بہتر کوئی اور عمل تھا دیکھ, کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتے. سبحان اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر لے کے آؤ, چادر بھی چاہیے, سفید چادر لے کے آئے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو اس چادر پہ رکھا, اور جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے سب کو بلایا اور کہا اس چادر کو پکڑو اور اسے اوپر کرو. سب نے پکڑا چادر کو اوپر, کہ جب حجر اسود کی جگہ کے قریب لے کے گئے تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اپنی مقرر جگہ پہ رکھ دیا. اس طریقے سے سارے سردار بھی شامل تھے, سارے بھی خوش تھے, اور پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی جو رنجش تھی لڑنے والے تھے وہ ساری اس چھوٹے سے کام سے جو ساری دور ہو گئی. سبحان اللہ, کعبے کی تعمیر کے ایک اور مسئلہ ہو گئے, جب حجر اسود بھی رکھ دیا پھر دیواریں قائم کی تو حلال پیسے کم ہو گئے, ایک اور مسئلہ. اب کیا کیا جائے, اب یہ تو وعدہ کر چکے حرام کے ایک درہم نہیں لگائیں گے, اب کیا کریں. تو مشورہ ہوا کہ جو شمالی دیوار ہے اس دیوار کو ہی ہم چھوٹا کر دیتے چھوڑ دیتے ہیں اور آگے نہیں بڑھا, شمال کی طرف کعبے کی تعمیر جو روک دیتے ہیں, کیونکہ جنوب سے مشرق مغرب سے بنا چکے تھے, اب آگے کرنا تھا, حلال مال کم ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ کعبے کا کچھ حصہ ہم سکپ کر جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, اور وہاں تک نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ کعبے کا حصہ ہے تاکہ لوگ اس کے اندر سے طواف نہ کرے, کیونکہ طواف مکمل کعبے کا ہوتا ہے نا, اگر اس کے اندر سے ہوگا تو مطلب کعبے کے اندر سے ہو تو مکمل کعبے کا طواف نہ ہوا. تو وہاں پہ ایک نشانی لگا دی گئی اور اسے حطیم حجر اسماعیل کہا جاتا ہے, آج بھی وہ جگہ موجود ہے. اور جو شمالی دیوار تھی جو حطیم حجر اسماعیل کی طرف سے ہے اس دیوار کو یعنی کم کر دیا اور پھر دیواریں اوپر کر لی اور چھت بھی ڈال دی اور 6 ستون کعبے کے اندر رکھ دیے اور چھت بھی ڈال دی. اس طریقے سے کعبے کی تعمیر ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ زندگی کے جو پہلے 35 سال تھے اس طریقے سے گزرے. اگلی چند سالوں میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں, بلکہ اس پورے یعنی وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی, یعنی جوانی بھی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹین ایج سے بھی گزرے اور یعنی جوانی کی ابتدائی وقت یعنی کافی مشکل وقت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے دوست سے جو بکرے چرائے کرتے تھے, تو ایک مرتبہ کسی کی شادی تھی مکہ میں, تو میرا دل بھی کیا کہ میں بھی جاؤں ان میں شامل ہو جاؤں. شادی میں کیا ہوتا ہے, شرابیں پیتے تھے اور ناچ گانا ہوتا تھا, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل بھی کہا ایک مرتبہ میں بھی جا کے شامل ہوں. تو میں نے اپنے دوست سے کہا آپ ذرا بیٹھیں رکھوالی کر میں وہاں سے ہو کے آتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں وہاں پہ گیا قریب ہوا کچھ گانے کی آواز آ رہی تھی, تو میں نے کہا میں بھی شامل ہو جاؤں. میں جب قریب گیا بیٹھا مجھے نیند آ گئی اور صبح فجر کی دھوپ سے مجھے جاگ آئی, میں دیکھا کوئی کچھ بھی نہیں تھا سب چلے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے بعد میں ارے یہ تو کیسا نبی ہے, یہ تو گانے سنتا تھا, یہ تو ڈانس کرتا تھا, یہ تو یعنی نعوذ باللہ کوئی بدکاری کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حفاظت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ بھی کچھ عرصے کے بعد پھر میرا دل کیا کسی شادی پہ جاؤں اس طریقے سے, پھر عین وہی کچھ ہوا جو پہلے ہوا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اب محفوظ ہو گئے, اس میں کوئی وجہ تھے سبحان اللہ, پتہ نہیں تھا ہو کیا رہا ہے. اکثر آسمان کی طرف دیکھتے, رات کی تاریکیوں میں تاروں کی طرف دیکھتے, اور یہ وسیع آسمان جہاں تک نگاہ جاتی ہے یہ آسمان جا رہا ہے, اسے پیدا کس نے کیا ہے؟ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، چمکتے ہوئے تاروں کو پیدا کرنے والا ہے، اس ہموار زمین کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ الم یجد کا بال لن فہدا، راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، تلاش میں تھے راہ راست کے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ سوال تھے، میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں؟ سوال ہے. ہم نے کبھی سوچا ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کبھی آپ نے یہ سوال کیا ہے؟ ہم نے سوال وہ کرتا ہے جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو پہچانتا ہے کہ میری پہچان کیا ہے. اس دنیا میں اور بھی مخلوقات ہیں، بکری ہے، جانور ہیں، موجود ہیں، وہ کیوں آئے ہیں اور میں کیوں آیا ہوں؟ کافی سوالات تھے. وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض راتیں جو ہیں، ایک خاص مقرر غار تھی، غار حراء کے نام سے معروف ہے، بعض راتیں وہاں پر جاتے تھے، وہیں پہ رات گزارتے تھے. اس انتظار میں کہ کہیں سے کسی طریقے سے پتہ چل جائے، میرے چند سوالوں کا جواب کہیں سے مل جائے. اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، اپنے پیارے فرشتے جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور وحی، پہلی وحی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے. یہ کون سی وحی تھی اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملی؟ وہ کون سا دن تھا؟ وہ کیا وقت تھا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کیا کیا؟ نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت کیسے گزرا؟ مخالفین نے کیا کیا؟ اپنے قریبی لوگوں نے کس طریقے سے اس خبر کو سنا؟ دوست کون بنا، دشمن کون بنا؟ انشاءاللہ اگلے درس میں اس پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.